साथी आगे आ जाएं, करीब करीब होकर बैठे, मिल मिल कर बैठे, मजलिस के आदाब में से है ये। अल्लाह पाक इसकी तौफीक अता फरमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्लला व मन युज़लिलहु फला हादियला, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकला, व अशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں یوم جمعہ کی بڑی اہمیت ہے اور اسی وجہ سے ہم جمع بھی ہوتے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کی فضیلت کا ایک سبب تو یہ ہے، لیکن جمعے کی فرضیت اور جمعے کے نازل ہونے سے پہلے بھی احادیث اور آثار یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بابرکت دن بنایا ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ پاک نے اسی دن فرمائی اور اس کو سید الایام کہا، افضل الایام فرمایا۔ جمعے کا دن ایام میں سب سے افضل دن ہے۔ غالباً مسلم میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن یہ زمین کی مٹی جو ہے وہ بنائی، اتوار کے دن پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو بنایا، منگل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا فرمایا اس دنیا کے اندر، چہارشنبے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی مخلوقات کو بنا کر ان کو پھیلا دیا، اور جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ مسلم صحیح مسلم میں روایت ہے، اور پھر فرمایا کہ من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے افضل ایام میں سے جمعے کا دن ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور یہ بھی ہے کہ حضرت آدم کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن بھیجا، اور جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا تو اسی دن نکالا، اور قیامت اسی دن قائم ہونے والی ہے، قیامت جمعے کے دن قائم ہونے والی ہے۔ اسی لیے درخت ہیں، حجر ہیں، سمندر ہیں، پانی ہیں، روایات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جمعے کے دن ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اسی لیے کچھ احکام اس جمعے سے متعلق ہمارے لیے دیے بھی گئے ہیں، ان میں سے ایک یوم جمعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ بلکہ صبح کی جو نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص صورتوں کا اہتمام فرماتے تھے، سورہ سجدہ اور سورہ دہری کی تلاوت فرماتے تھے، علماء نے اس کو سنت قرار دیا، مستحب قرار دیا ہے۔ فجر کی نماز میں سورہ سجدہ الف لام میم سجدہ جو پارے 21 میں ہے، اور سورہ دہر جو پارے 29 میں ہیں، اس کی تلاوت کرنا جمعے کے دن یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام ہے، اس کی بھی فضیلتیں حدیثوں میں، اس کا معمول کرنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے۔ ویسے بھی سورہ کہف کی دوسری فضیلتیں اور بھی ہیں، دجال سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں سورہ کہف پڑھنے سے، اور امت میں سب سے بڑا پیدا ہونے والا فتنہ ہے وہ، اور ہر نبی نے اس فتنے سے امت کو ڈرایا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، بہت بڑا فتنہ اس امت میں پیدا ہونے والا ہے۔ اور حدیثوں میں ہے کہ اس کے آنے سے پہلے علماء کرام ہو ممبر و محراب سے اس کے تذکرے بند ہو جائیں گے، کوئی تذکرہ اس کا کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر احادیث، ہدایات اور ارشادات بیان فرمائے، دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، سورہ کہف کا اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو دین پر جو ہے نا وہ ثابت قدم رکھنا ہے، اپنے دین کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ جب وہ کل قیامت کے دن، قیامت سے پہلے وہ فتنہ رونما ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہم پر ہوں۔ بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ فتنہ ایمان اور کفر کا ہوگا سیدھا سیدھا، عملی فتنہ نہیں ہے، وہ فتنہ ایمان اور کفر کا فتنہ ہے۔ جو سچے مومن ہو جائیں گے وہ ایک طرف ہو جائیں گے، اور جن جن جو ایمان سے محروم ہونے والے ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے بالکل، وہاں تفریق ہو جائے گی کہ خالص مومن ہے یا مومن نہیں ہے. جنت اور جہنم کے معنی ایک معنی میں فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے ذریعے، اس فتنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس کی صفات حضور نے بیان فرمائی پھر احادیث کے اندر کہ وہ شخص رونما ہوگا دنیا کے اندر تو وہ کیا کرنے والا ہے، اس وقت لوگوں کے امت کے احوال کیا ہوں گے، پھر اس کی صفات کیسی ہوں گی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی پیشانی پر ہی کفر لکھا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی پر ہی کاف. روایتوں میں ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ یا تو کفر لکھا ہوا ہوگا یا کاف فا را لکھا ہوا ہوگا الگ الگ، جس سے اس کے کفر کا پتہ چلے گا. شیطانی قوتیں طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی پوری کی پوری، اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ پوری امت میں جو ہے نا وہ پھرے گا، پوری دنیا میں پھرے گا، اور لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ پاک کچھ اختیارات دیں گے اس کو، ایسی طاقت دیں گے جس کا ناجائز اور غلط استعمال کرے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور اخیر کی 10 آیات جو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں. پھر حفظ ہونی چاہیے یہ آیات ہم کو، اور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو جمعے کے دن معمول بنائیں اس کا، جمعرات کے شب سے ہی جمعہ شروع ہو جاتا ہے. جمعرات کی جو رات ہوتی ہے تھرسڈے جو نائٹ ہوتی ہے وہاں سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے بہت سے اکابرین کا معمول اس وقت سے عبادت کا ہوا کرتا تھا، جمعہ شروع ہو گیا تو خاص درود پاک کا اہتمام ہو گیا، سورہ کہف کا اہتمام ہو گیا، جمعے کی تیاری شروع ہو گئی، اور جمعے کی نماز بھی ہے، درود شریف کا اہتمام بھی ہے. جمعے کے لیے آنا، خطبہ سننا غور سے، سنتوں کا ادا کرنا، مسجد میں وقار کے ساتھ بیٹھنا، مسجد کے حدود کو، مسجد کے جو ہے اصول و ضوابط کو، مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا، یہ بھی ضروری ہے. مسجد آنا الگ ہے، مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا الگ ہے. یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ہر انسان کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کے جو آداب ہیں ان آداب کی رعایت پھر ہمارے لیے ضروری ہے. اور آداب ہمارے اپنے بیان کیے ہوئے نہیں ہیں، آداب وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. جو بتائے ہیں جیسے بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. مسجد آئیں تو سنت تحیت المسجد ادا کریں، سنتوں کا اہتمام کریں. مسجد آئیں تو مسجدوں میں وقار کے ساتھ بیٹھیں. مسجد آئیں تو مسجد میں دوڑے نہیں، مسجد میں آئیں تو دعا پڑھ کر آئیں، مسجد میں باتیں نہ کریں، یہ مسجد کے آداب میں سے ہیں. مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں، یہ مسجد کے آداب میں سے ہیں. یہ صرف امام کی اور مؤذن کی یا کہاں یہاں خدمت کرنے والے خادموں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات ہم کو اچھے طریقے پر سمجھ لینی چاہیے. انتظامی اعتبار سے ان کو رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی دوسرا آدمی ان امور میں جو ہے نا ہاتھ نہ ڈالے. اور یہ کوئی خدمت مسجد کی حقیر خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے. مسجد کی صفائی معمولی خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے. ایک خاتون کی مغفرت صرف اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی کہ مسجد میں تنکا تھا تو کچرا سمجھ کر اس نے اٹھا کر پھینک دیا تھا، اللہ نے مغفرت فرما دی اس کی، کیونکہ یہ اللہ کے گھر کا احترام اور ادب جو ہے نا اس نے جانا تھا، پہچانا تھا. معمولی چیز نہیں ہوتی ہے بھائی، وہ تو خادم ہیں وہ کر لیں گے، چھوڑ دو ان کے اوپر، ہم کیوں، ہمارا تھوڑے ہی ہے، ہم یہاں کے نوکر تھوڑے ہی ہیں. اللہ کے گھر میں سب نوکر سب غلام ہیں. اللہ کے گھر میں آنے کے بعد سب نوکر ہیں سب غلام ہیں. یا ایھا الناس انتم، ویسے بھی بندہ ہر جگہ اللہ کا محتاج ہے ہی، اللہ کا فقیر ہے ہی، خاص طور پر اس کے گھر میں آنے کے بعد تو سب کے سب غلام بن جاتے ہیں. یہاں کسی کی تفریق نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں آئیں گے تو سب کو اللہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، یہاں آئیں گے تو سب کو ہاتھ باندھ کر مجرم بن کر کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں مجرم ہوں، آ گیا ہوں آپ کی عبادت کے لیے، میں مجرم ہوں، آ گیا ہوں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، میں مجرم ہوں، آ گیا ہوں آپ سے ہدایت طلب کرنے کے لیے. میری کوئی بڑائی نہیں ہے، میرا کوئی وجود نہیں ہے، میری کوئی حیثیت اور میری کوئی اہمیت نہیں ہے. سجدے کے ذریعے اللہ پاک کی اقرار بندے سے کرواتے ہیں. سب جب بندہ سجدہ کرتا ہے ہاتھ باندھتا ہے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ ہیں. رکو سے اٹھ رہا ہے، رکو میں جا رہا ہے، اللہ اکبر، سجدہ کر رہا ہے، جھکتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ بڑا ہے. یعنی میری حیثیت کچھ نہیں ہے، میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں نیچے چلا جاؤں گا، میں زمین میں دھس جاؤں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. مقام اور رتبہ ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اونچی شان ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وللہ المثل الاعلیٰ، اونچی شان تو اللہ کی ہے، اونچی صفات تو اللہ کی ہیں. وہ اللہ کی بڑائی کا استحضار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اور حکم کی بڑائی کا استحضار ہمیں ہونا ضروری ہے میرے دوستو. بھائی اللہ کا حکم آ گیا، بس اللہ پاک مجھے بھی، میرے اندر بھی یہ وصف پیدا فرمائے، آپ حضرات میں بھی پیدا فرمائیں، اس چیز کی کمی ہے. اللہ کے حکم پر دنیا غالب آ گئی، اللہ کی بڑائی پر دنیا غالب آ گئی. مومن کا یقین ہے اللہ بڑا ہے، عمل نہیں ہے اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے. سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہیں. شریعت کا حکم آ گیا، اپنے ذاتی احوال آ گئے، آدمی ذاتی احوال کو، ذاتی ترجیحات کو ترجیح دیتا ہے. پھر ہمارے پاس مقدمات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی سائڈ دے رہے ہیں، آپ ان کسی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، وہ راضی جس کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی سائڈ کر رہے ہیں. وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے. کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت مقصود نہیں ہوتی. جو اللہ کا فیصلہ ہو وہ آدمی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، پھر چاہے اس کے موافق ہو چاہے موافق نہ ہو. اللہ کی حکمتوں کو، مصلحتوں کو ہم نہیں جانتے. تو یہ تصور ہر آدمی کے ذہن میں ہونا چاہیے میرے دوستو، اور بٹھانے کی ضرورت ہے. مسجد میں آئیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے. نیکیاں ضائع ہو جائیں گے، پھر مسجد کے آداب ہیں، خاص طور پر جمعے میں. اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جمعے کے دن جلدی جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. صفائی کا حکم ہے، غسل کرنے کا. باضابطہ اللہ کے نبی نے یہ بات، اس کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات دی ہیں کہ جمعے کے لیے جائے تو غسل دے، غسل کر کے آدمی جائے. بلکہ ابتداء اسلام میں فرض تھا غسل. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الغسل واجب علی کل محتلم یوم الجمعہ. جمعے کے دن تو غسل واجب ہو گیا تھا، خیر ضرورت بھی تھی اس زمانے میں، لیکن آج بھی غسل کرنا یہ سنت ہے، اچھے کپڑے پہننا یہ سنت ہے، خوشبو لگانا یہ سنت ہے، صفائی پاکی یہ سنت ہے. اپنی بھی صفائی پاکی ہونی چاہیے، اللہ کے گھر کی بھی پاکی صفائی ہونی چاہیے، اپنے گھروں کی بھی پاکی صفائی ہونی چاہیے. صفائی اسلام میں مطلوب ہے اور ہر جگہ مطلوب ہے، گھروں میں بھی. خود آدمی کے لیے حکم یہی ہے، اسی لیے بار بار وضو کرنے کا حکم ہے، ضرورت پڑنے پر غسل کا حکم ہے، استنجا کے بعد جو ہے نا صفائی کا حکم ہے، بال بڑھ جاتے ہیں ان کی صفائی کا حکم ہے، ناخن بڑھ جائیں تو ان کی صفائی کا حکم ہے، کپڑے صاف رکھنے کا حکم ہے، گھروں کو صاف رکھنے کا حکم ہے. حدیثوں میں یہ سارے احکام ہیں اور اس کی فضیلتیں ہیں. پھر اور جمعے کے دن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا بال اور ناخن جو ہے نا نکالا کرتے تھے، یہ بھی حدیثوں میں مضمون ملتا ہے. تو اس لیے ہر جمعہ اہتمام کرنا چاہیے اس کا. اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں تو صاف پاک ہو کر آئیں. جیسے شادی میں اگر جانا ہو رہا ہے تو ایک دن پہلے سے تیاری ہوتی ہے، اور قریبی لوگوں کی اگر شادی ہے ایک مہینہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے کہ کیا کپڑے پہننا ہے، جوتے کیسے پہننے ہیں، اپنی شادی ہو رہی ہے تو ٹوپی کیسے پہننا ہے، ڈریس کون سا سلوانا ہے، کیونکہ اس دن اچھے لگے ہم، اس دن کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو، اس دن نورانی بنے، اچھے خوبصورت نظر آئیں، صاف ستھرے ہوں. صبح سے تیار، ایک مہینہ دو دو مہینے پہلے سے شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، رکے چھاپ رہے ہیں، فلاں فلاں سب کچھ ہو رہا ہے. ایک چیز ہم جو ہے نا مشورے سے طے کرتے ہیں، پھر لباس بھی مشورے سے طے کرتے ہیں. لباس اس وقت پہننا نہ پہننا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بھائی مسجدوں کو آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. مسجد آتے وقت میں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ زینت اختیار کریں گے؟ مسجد صرف اس نیت سے جائیں کہ غسل کریں، اس نیت سے کہ میں فجر کے لیے جا رہا ہوں، ظہر کے لیے جا رہا ہوں، عصر کے لیے جا رہا ہوں، مغرب کے لیے جا رہا ہوں، عشاء کے لیے جا رہا ہوں تو غسل کر کے جاؤں. مسجد جا رہا ہوں تو غسل کر کے جا رہا ہوں. مسجد جا رہا ہوں تو اس لیے نئے کپڑے پہن رہا ہوں. مسجد جا رہا ہوں تو اس لیے خوشبو لگا کر میں جا رہا ہوں. حالانکہ یہ حکم ہے مسجد میں آتے وقت، خود زینت کم عند کل مسجد، زینت اختیار کرنے کا حکم ہے. اچھے کپڑے پہن کر اللہ کے بارگاہ میں، ہم جو ہے اچھے کپڑے اتار کے میلے کچیلے کپڑے پہن کے مسجد آ جاتے ہیں. جو ہمارے پاس عمدہ کپڑے ہوتے ہیں، شادیوں کے ہوتے ہیں، دعوتوں کے ہوتے ہیں، نئے کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ تو اتار دے کے گھر میں رکھ دے کے لٹکا کے جو ہے نا بالکل فری ہو جائیں، وہ کپڑے پہن کے مسجد آتے ہیں. کہاں کس حالت میں کیسے آنا چاہیے، بالکل اپوزٹ ہمارا معاملہ ہے. اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو کپڑے عمدہ پہنے میں، جس ذات نے دیا ہے اسی ذات کے لیے اگر کپڑے نہیں پہنے جا رہے ہیں تو ہماری محبت کیا ہے پھر؟ یہ ساری نعمتیں اللہ ہی کی ہیں ہمارے لیے، اللہ کے لیے کریں پھر. اللہ پاک آپ کے لیے کیسے، ویسے تو اللہ کی ہر نعمت جو ہے نا ہمیشہ، ساری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی. بہت سو کو تو اپنی استریوں کی خرابی کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، بیٹھ رہے ہیں سجدے میں بیٹھ رہے ہیں تو کپڑے کا پیچھے سے جو ہے نا دامن کی استری خراب ہو جائے گی، یہ فکر ہے. اللہ حفاظت فرمائے بھائی. ہر چھوٹے بچوں میں شعور نہیں ہوتا بات سمجھ میں آتی ہے؟ بڑے بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، رکوع سجدے کے اللہ کے دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کپڑوں کی اگر فکر لگی ہوئی ہے، کتنی خراب سوچ ہے ہماری، کتنی خراب سوچ ہے ہماری۔ تو مسجد آئیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں مسجدوں کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بھائی ایسے کپڑے جو بالکل میلے کچیلے ہوتے ہیں، مسجد میں آ کر مسجد پہن کر آنا جو ہے نا مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ اور ایسے کپڑے جو پہن کر آپ دعوتوں میں یا لوگوں کے سامنے جا نہیں سکتے، وہ کپڑے پہن کر آ بھی نہیں سکتے یہاں پر۔ جو کپڑے پہننے کو لوگ، یعنی جو کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، لوگوں کی دعوتوں میں جانا پسند نہیں کر سکتے، آدمی کی یہ غیرت کہاں گئی کہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو وہ کپڑے پہن کے آ جاتا ہے؟ پھر سوچنے کی چیز ہے یہ، شادی میں نہیں جاتا آدمی، چڈی پہن کر آ گئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آ گئے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر آئے۔ لباس کا وضاقت جو اسلامی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لباس کا اسلامی ایک تصور ہے، لباس کے بارے میں اسلامی احکام اور آداب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس کے بارے میں اصول ملتے ہیں، حضور کے پسندیدہ لباس بھی ہیں، جبہ حضور کا پسندیدہ تھا، کرتا حضور کا پسندیدہ تھا، پاجامہ حضور کا پسندیدہ تھا۔ پھر ان کے ہدایات ہیں کہ کیسے پہننے ہیں، کون سے پہن سکتے کون سے نہیں پہن سکتے، ریشم کے کپڑے نہیں پہن سکتے، عورتوں کی مشابہت والے کپڑے نہیں پہن سکتے، ٹخنوں سے نیچے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ اسلامی ہدایات ہیں، یہ ملحوظ رکھنا ہے ہم کو۔ پھر تو جمعے کے دن کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد آئیں تو صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، سر کو تیل لگا کر آئیں، یہاں پر آئیں تو لوگوں کے گردنوں کو پھلانگے نہیں، اوپر سے، یا کوئی اگر بیٹھے ہوئے ہیں صف میں تو لوگوں کے اوپر سے پھلانگ پھلانگ کر جا رہے ہیں، اس سے منع کیا گیا سختی کے ساتھ حدیثوں میں۔ جگہ ہے تو ٹھیک ہے، ویسے آگے بیٹھنے والوں کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بھائی، یعنی جگہ پہلے سے جگہ منظم کر کے بیٹھیں، بعد میں آنے والوں کے لیے تکلیف نہ ہو، تنگی نہ ہو، لوگوں کو پھلاندنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر جمعے میں قریب ہو کر بیٹھنے کی بڑی فضیلت ہے، جو جمعے میں امام کے ممبر کے قریب بیٹھتا ہے تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ممبر لگے گا جنت میں، تو وہاں اللہ پاک اپنے قریب بٹھائیں گے اس کو۔ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ قیامت میں اللہ کے ممبر کے قریب بیٹھیں؟ اس ممبر سے بڑا کوئی ممبر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نورانی کوئی ممبر نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ اہمیت والا کوئی ممبر نہیں ہے، جہاں اللہ بھی جلوہ گر ہوں گے، جہاں رسول اللہ بھی جلوہ گر ہوں گے۔ چاہتے ہیں اگر کہ قیامت میں ایسی بارگاہ میں، ایسی مجلس میں، ایسی نشست میں ہم کو آگے جگہ ملے، تو پھر دنیا میں جو جمعہ کا ممبر ہوتا ہے وہاں قریب بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر خاموشی سے خطبہ سننے کا حکم ہے، خطبہ بھی سننا ہے، جمعہ کی نماز بھی پڑھنی ہے، درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، فإنها تعرض علیہ، کیونکہ یہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ایک روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ، یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد تو لوگوں کا جسم سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں پر مٹی کو حرام کر دیا، ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں مکمل۔ ان اللہ تعالیٰ حرم علی الارض لحوم الانبیاء، زمین پر یہ حرام ہو جاتے ہیں، زمین ان کو چھوتی نہیں ہے، احترام ان کا ہے، شان ان کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جاتا ہے، بلکہ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ آدمی کے نام کے ساتھ، والد کے نام کے ساتھ درود پاک پیش کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پیش کی، ویسے بھی اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، درود پاک کے جو فضیلتیں ہیں، بے حد فضیلتیں ہیں اس کی۔ حدیثوں میں ہے کہ 100 مرتبہ درود پاک کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک 100 جو ہے نا اس کی مرادیں پوری کرتے ہیں، 70 مرادیں آخرت کی، 30 مرادیں دنیا کی، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفاری جو ہے نا قیامت میں نصیب ہوتی ہے، پھر حضور کا قرب نصیب ہوتا ہے قیامت میں، دنیاوی حاجات بھی اس کے ذریعے پورے ہی ہیں، اخروی حاجات بھی اس کے ذریعے پوری ہو رہی ہیں۔ درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی طرف بھی منسوب فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اس کی، کسی عبادت میں نسبت نہیں کی ہے اللہ پاک نے، کسی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو شامل نہیں فرمایا، درود پاک میں شامل فرمایا، اور اس میں فرشتے بھی شامل ہیں، اور سارے فرشتے اس کے اندر آئیں گے، کیونکہ تخصیص نہیں ہے، کوئی تحدید نہیں ہے اس کے اندر، کوئی قید نہیں ہے۔
حاملان عرش بھی اس میں شامل ہیں، اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے، وہ زمین کے فرشتے، آسمان کے فرشتے، حفاظت کے فرشتے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کاموں پر جو فرشتے ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بھی 70,000 فرشتے مستقل صبح اور شام میں آتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں، صبح میں 70,000 فرشتے، شام میں 70,000 فرشتے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ فرشتے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کی نسبت اپنی جانب بھی فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ صلوا علیہ وسلم و تسلیما، اے لوگو نبی پر درود بھیجا کرو۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی عبادت کا وظیفہ، جو اپنی عبادت کا حصہ درود پاک کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایک تہائی، ایک چوتھائی کر لوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک چوتھائی عبادت کر لو، بہت اچھی بات، اگر اس سے بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آدھی عبادت درود پاک کی میں کر لوں؟ تو فرمانے لگے کہ اس سے بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، دو تہائی درود شریف پڑھا کروں اپنی عبادت میں سے؟ تو فرمانے لگے کہ اور بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ہمیشہ آپ پر درود پڑھوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو اللہ تمہارے کفیل ہو جائیں گے، تمہارے کاموں کی ذمہ داری اللہ کے حوالے ہو جائے گی۔ پھر عبادت کی عبادت ہے اور آدمی کی ضروریات کی تکمیل بھی ہے۔ پھر تو اس لیے درود پاک کا اہتمام کرنا بھی ہے، اور پھر خاص طور پر جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اس ساعت میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء نے مختلف اقوال اس سلسلے میں ملتے ہیں کہ وہ ساعت کون سی ساعت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں زیادہ مشہور بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جمعے کے دن جو آخری وقت ہوتا ہے، مغرب سے پہلے کا وقت، آخری ساعت جو ہوتی ہے جمعہ کے ختم ہونے کی، وہ ساعت ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اذان کے وقت کی جو ساعت ہوتی ہے وہ، بعض کہتے ہیں کہ ممبر پر جب امام بیٹھ جاتا ہے تو وہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نماز کے بعد وہ ہے، لیکن مشہور بات یہ ہے کہ جمعے کے دن ختم ہونے کی جو ساعت ہوتی ہے، وہ ساعت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کی جانے والی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یہ عام دنوں میں سے ایک دن ہے، ہم جانتے نہیں ہیں اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو۔ اتنا بڑا دن ہے، آپ اندازہ لگائیں، جو دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے ہمارے لیے جو ہے نا کامیابی کا، ہمارے لیے فلاح کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جب جمعے کے دن اذان کہہ دی جائے تو سب کچھ چھوڑ دو، آ جاؤ مسجد میں۔ اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دیا کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حق تعالیٰ شان ہو مجھے اور آپ کو صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جمعے کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔